الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله ما بعد كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء درود پڑھیے محمد و آل محمد عاشورہ بعنوان مکتب موضوع ہے گفتگو کا اشارہ ہوا کہ عاشورہ کو کئی عنوان سے پیش کیا گیا ہے اور کئی عناوین سے اسے سمجھا گیا ہے اس وقت عاشورہ کے نام پر مختلف اعمال مختلف حرکات اور مختلف مجالس و محافل و بازم منعقد ہوتی ہیں متعدد کتب اس موضوع کی تشریح اور وضاحت کے لیے لکھی گئی ہیں صدیوں سے اس موضوع کے اوپر اظہار خیال ہو رہا ہے ہر ایک نے عاشورہ کو ایک زاویے سے دیکھا اور اس کو سمجھا اور اسے پیش کیا ہے آئمہ اطہار علیہ السلام نے عاشورہ کو بعنوان مکتب پیش کیا ہے ایسا مکتب جس کے اندر انسان کے لیے مقصد بھی مشخص و معین ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی معین ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے آداب بھی معین ہیں اس راستے پر حرکت کرنے کے لیے محرک بھی موجود ہے اور اس راہ کو طے کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی معین ہے ہم پہلے مرحلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مکتب سازی عاشورہ کی ہوئی کیسے کس طرح سے ائمہ ہدا علیہ السلام نے بنو امیہ کی تبلیغات کو بے اثر کیا مورخین کے ساکت و جامد اظہارات کو ان کے اثر کو ختم کیا اور خود سے عاشورہ کو ایک چہرہ عطا کیا تاریخ پر اکتفا نہیں کیا یوں نہیں کہ تاریخ و مورخین کے سپرد کر دیا ہو کہ یہ خود ہی عاشورہ کو لوگوں تک منتقل کریں گے اور عاشورہ کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور تبلیغ کریں گے اس لیے کہ تاریخ کسی واقعہ کو تحلیل و تجزیہ کیے بغیر اگر امانت و صداقت کے ساتھ بیان کرے معلوم نہیں ہوتا فقط ایک واقعہ ہے فقط ایک حادثہ ہے لیکن کیوں رونما ہوا کس لیے رونما ہوا کیا اسباب اور عوامل اس کے پس منظر میں موجود تھے تاریخ کے فرائض میں سے نہیں ہے یہ بیان کرنا یہ تاریخ کی تحلیل اور تجزیے سے مشخص ہوتا ہے اور عاشورہ جیسا اہم موضوع ہرگز تاریخ کے محض تاریخ کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا جیسا کہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایک خصوصی عنایت اور توجہ کے ساتھ اس کو رنگ دیا اس کو احیاء کیا خود عملی سیرت کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اپنے پیروکاروں کو رہنمائی اور ہدایت کے ذریعے الحمدللہ وہ سارا ذخیرہ یا اس میں سے اکثر حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ جو کچھ تاریخ میں انجام پایا یعنی ائمہ اطہار کی جانب سے ہم اسے احیاء نہیں کر سکے بعد میں آنے والوں نے اسے وہ چہرہ یا وہ رنگ نہیں دیا جو ائمہ کے مد نظر تھا. چونکہ عاشورہ سب کے لیے ہے, سب کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بعض کے لیے فقط ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے, بعض کے نزدیک تبرک و توسل کا ذریعہ ہے, بعض کے نزدیک ایک پیشاوری کا ایک اچھا موضوع ہے. دوسرے بزنس اور کاروباروں میں اتنا استفادہ نہیں ہوتا اگر عاشورہ کو موضوع قرار دے کر اور اس کے اوپر اظہار خیال کیا جائے اور لوگوں کو سرگرم رکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بعضوں نے اس طرح سے بھی عاشورہ کو پیشاوری کا موضوع قرار دیا, انہیں سروکار نہیں ہے اس سے کہ عاشورہ کا پیغام کیا ہے, عاشورہ کی حقیقت کیا ہے, عاشورہ کا عنوان کیا ہے, عاشورہ کا مقصد کیا ہے. لوگوں کے ڈیمانڈ پر, لوگوں کے تقاضے کے مطابق مواد بنانا اور پیش کرنا, جیسا چاہیں. ایک دوست کی تعبیر کے مطابق کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کول ڈرنک کی مشین ہوتی ہے جس کے اندر مختلف کمپنی کے مختلف پروڈکٹ لگے ہوتے ہیں, کہیں پیپسی ہے, کہیں کولا ہے, کہیں سیون اپ ہے, کہیں اور انواع و اقسام کی بوتلیں, اور آپ اگر اس کے اندر سکہ ڈالیں تو وہ آن ہو جاتی ہے, پوری مشین آن ہو جاتی ہے اور انڈیکیٹر اس کا روشن ہو جاتا ہے, اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ جو بٹن دبائیں وہی اس سے باہر نکلے گا, جو آپ کا مزاج ہے, جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کی پسند ہے. اور ہر ایک کی الگ الگ پسند ہے, بچوں کی الگ پسند ہے, خواتین کی الگ پسند ہے, بڑوں کی الگ پسند ہے. جو جس قسم کا بٹن دبائے سکہ ڈال کے اس کے اندر سے وہی نکلتا ہے. یہ کسی اور کی تعبیر تھی جو میں نے نقل کی, لیکن خوبصورت تعبیر تھی بعض مناظر کے بارے میں کہ آپ فیس دے کے جو پڑھوا لیں, جو پڑھوانا چاہتے ہیں پڑھوا لیں, کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس سے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. آپ سچ پڑھوا لیں, جھوٹ پڑھوا لیں, فرضی چیزیں پڑھوا لیں, تخیلی چیزیں پڑھوا لیں, عاشورہ کی ضد پڑھوا لیں, عاشورہ کے خلاف مطالب اگر اگلوانا چاہتے ہیں, سکہ ڈالنے کی دیر ہے, سب کچھ اس مشین سے باہر آنا شروع ہو جائے گا جیسی جیسی جس کی پسند ہے. اور یہ بہت افسوسناک پہلو ہے ان مجالس کا یا اس عزاداری کا کہ پیشاور بھی اس کے اندر گھس آئے ہیں. یعنی ایک تحریک تھی, ایک نہضت تھی, لیکن پیشاور اس کے اندر گھس آئے ہیں. اور پیشاور ہمیشہ تباہ کرتے ہیں تحریکوں کو, پیشاور ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں تحریکوں کو, خصوصاً تحریکوں کو پیشاور نقصان پہنچاتے ہیں. وہ جو کچھ زحمتیں ہوئی تھیں بعض اوقات دکھائی دیتا ہے ایسے کہ پیشاوروں کے ہاتھوں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ ایسے بھی ساتھ بزرگوار رہے ہیں جنہوں نے اس کی روح کو سمجھا, اس کی حقیقت کو سمجھا اور لوگوں کے سامنے اس کو پہنچایا اور منتقل بھی کیا ہے. سر فہرست جس شخصیت نے عاشورہ کو بعنوان مکتب سمجھا اور عاشورہ کو بعنوان مکتب پیش کیا, حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے عاشورہ سے انقلاب نکالا, جنہوں نے عاشورہ سے حکومت نکالی, جنہوں نے عاشورہ سے اقتدار نکالا, جنہوں نے عاشورہ سے عزت نکالی, جنہوں نے عاشورہ سے شرف نکالا, جنہوں نے سربلندی نکالی, اور جنہوں نے عاشورہ سے یہ سیکھا کہ کس طرح یزیدیت دوران کا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ رسمی عاشورہ نہیں بتاتا, مکتبی عاشورہ بتاتا ہے. کہ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں, مکتبی دین کی تعلیمات اور ہیں, خانقاہی دین کی تعلیمات اور ہیں. مکتبی قرآن کچھ اور ہے اور ثواب کا قرآن کچھ اور ہے, مکتبی عاشورہ اور ہے اور رسمی اور پیشورانہ عاشورہ کچھ اور ہے. اگر ہم مکتبی نگاہ سے عاشورہ کو دیکھیں, ہمیں پوری زندگی کا منشور ملتا ہے, پوری زندگی کے لیے دستور ملتا ہے, صبح و شام کے لیے دستور ملتا ہے. یعنی کہ فقط رونے کے لیے مصائب ملتے ہیں, ہمیں بشریت کا درد, دین کا درد, انسانیت کا درد, اپنا درد, دوسرے کا درد عاشورہ سب کچھ ایجاد کرتا ہے. عاشورہ انسان کے اندر درد ایجاد کرتا ہے. لہذا آج فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر اگر درد ہے تو فقط عاشورائیوں کے اندر ہے, جن کا عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. قومیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, عرب قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں, قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن غزہ والوں کو گویا عرب ہی نہیں سمجھتے. حقوق بشر کا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں, گویا غزہ غزہ کے اندر اس وقت بشر ہی نہیں رہتے. نام نہاد عالمی تنظیمیں صلح و امن کے لیے بنائی ہوئی ہیں، سلامتی کونسل بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ سلامتی کونسل غزہ کے اندر گویا اس کے قلمرو میں وہ حصہ آتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر بیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور بان کی مون ایسا بے ضمیر انسان جب اسرائیل کے بارے میں بیان دیتا ہے، پہلے حماس کی مذمت کرتا ہے پھر اسرائیل کی بات کرتا ہے، وہ یہ بے حیائی کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ضمیر نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے ان کے اندر. چونکہ غیرت اور شرم یزید مار دیتا ہے، یزیدیت غیرت اور شرم کو مار دیتی ہے. آپ شک نہ کریں کہ اس وقت عالمی نظام اس پوری دنیا کے اوپر جو حاکم ہے، شیطان کی سربراہی میں، امریکہ کی سربراہی میں، اور شیطان کے چیلے مسلم اور غیر مسلم ممالک پر براجمان ہیں، مسلط ہیں، یہ سب کے سب انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ بے حیائی پھیلائی ہے، شرم اور غیرت جوانوں کے اندر مار دی ہے. قرآن نے یزیدیت کے یہی آثار ذکر کیے ہیں، فرعونی نظام کو یزیدی نمونہ بیان کر کے پیش کیا، اور ساتھ یہ کیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے مردوں کے اندر وہ مردانگی مار دیتا ہے، ان کے ابناء کو مار دیتا ہے، فرزندان قوم کو مار دیتا ہے، اور عورتوں کو بے حیائی پھیلانے کے لیے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، حقوق نسوانیت کی بات کرتا ہے، فیمنزم کی بات کرتا ہے. یہ فرعونی نظام کا خاصہ ہے جو قرآن نے پیش کیا. یعنی جہاں بھی فرعونی نظام ہو آپ دیکھ لیں کہ قتل ابنا کرے گا و استحیاء نساء کرے گا، عورتوں کو بے حیائی پھیلانے کے لیے اور مردوں کے اندر غیرت مارنے کے لیے. اس شیطان اور یزید کے ہاتھوں مری ہوئی امت مسلمہ اور مری ہوئی عرب قوم، یہ چلتی پھرتی لاشیں، یہ بدبودار لاشیں جو آج پورے عرب خطے کے اندر موجود ہیں، جن کو نہ فلسطین نظر آتا ہے، جن کو نہ غزہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کو نظر آئے تو تعجب کرنا چاہیے. یہ عیاش، یہ مترفین اور یہ ملا جنہوں نے پوری دنیا اسلام کی ثروت پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو تعجب کرنا چاہیے تھا. امریکی مہرا ہو کر اور امریکی مہرا بن کر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو کر اگر یہ غزہ کی حمایت کرتے تو ان سے تعجب ہونا چاہیے تھا. تعجب کی بات نہیں ہے کہ بعض ممالک نے تجویز پیش کی، بعض ممالک یعنی ایران نے، کہ غزہ کے موضوع پر معلومی خبروں میں پیگیری کر رہے ہیں غزہ کے موضوع کو یا نہیں، غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہی جو کچھ مصائب میں سنتے ہیں کہ پہلے 1400 سال پہلے کربلا میں جو کچھ ہوا تھا وہ آج غزہ میں ہو رہا ہے. بھوکے پیاسے محاصرے کے اندر عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بے درہ قتل عام ہو رہا ہے، کسی پر رحم نہیں ہو رہا، کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا. عاشورائیوں نے تجویز پیش کی کہ غزہ کی حمایت میں، غزہ میں شیعہ نہیں رہتے، یہ ذہن میں رہے، فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے، اور یہ تماچا ہے، غزہ پوری بشریت اور خصوصاً مذہبی دنیا کی ضمیر کا امتحان ہے. بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے پیشوا، مدعی، جب اعلان کیا جاتا ہے، تجویز دی جاتی ہے کہ غزہ کے موضوع پر اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی جائے، 58 ممالک میں سے صرف 8 ملک آمادہ ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، صرف 8 ملکوں نے اعلان کیا کہ غزہ کے موضوع پر اگر سربراہی کانفرنس بلائی جائے ہم شرکت کریں گے. 50 ملک حاضر نہیں ہے، مسلمان ملک. یہ جہان اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں، ننگے اسلام، ننگے امت مسلمہ. یہ عرب اور ان کے حکمران، خصوصاً یہ منحوس مثلث، مصر، اردن اور سعودی عرب کی منحوس مثلث، بے غیرت ترین حکمران ان تین ملکوں کے اندر موجود ہیں، خائن ترین حکمران ان تین ملکوں کے اندر موجود ہیں، امتیں بیچنے والے، قوم بیچنے والے، ملک بیچنے والے، فلسطین بیچنے والے، قدس بیچنے والے، ضمیر بیچنے والے۔ سعودی بادشاہ تجویز پیش کرتا ہے جا کر، پوری دنیا کو اعلان کرتا ہے کہ جتنے اسلامی تنظیمیں مسلمان ہونے کے نام پر، یعنی جتنے دہشت گرد جو انہی کے پیسے سے چل رہے ہیں اور انہی کے پیسے سے جنہیں بنایا گیا ہے، تجویز پیش کرتا ہے شیطان بزرگ کی سربراہی میں کہ تمام دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات کیے جائیں، جتنی افغانستان میں ہیں، جتنی پاکستان میں ہیں، ان سب سے مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کر کے ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی توانائیاں پراکندہ طور پر اور ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ القاعدہ کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں، طالبان کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں، افغانستان کے اندر دہشت گرد گروہ کو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں۔ کہا کہ ہمارا اصلی دشمن اسرائیل نہیں، امریکہ نہیں، غلط تمہیں کسی نے ادھر لگا دیا ہے۔ کہا کہ اصلی دشمن ہمارا شیعہ ہے، لہذا ان تمام توانائیوں کو جمع کر کے فقط تشیعوں کا محاصرہ کرو۔ آج کیوں غزہ کے حمایت میں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ عرب یا غیر عرب ملکوں کے اندر کوئی توانائی اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کے استعمال ہو۔ انہوں نے ایران کا اور تشیع اور حزب اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھا کر آج یہ ٹارگٹ دیا ہے، سمجھوتا کیا اسرائیل کے ساتھ کہ چونکہ حماس حزب اللہ کی مورد تائید جماعت ہے اور حزب اللہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، حزب اللہ اس کی سب سے بڑی سپورٹر ہے اور ایران اس کا حامی ہے، لہذا یہ تشیعوں کا ایک سٹیشن ہے عربوں کے اندر، لہذا حماس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگرچہ حماس کے ختم ہونے کے لیے 1.5 ملین مسلمان غزہ کے اندر اگر مارے جائیں، انہوں نے کہا، بے شک مار جائے پرواہ نہیں۔
امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے،
ایک درباری ملا سعودی عرب کے اندر، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا دشمن اسرائیل نہیں، شیعہ ہمارے دشمن ہیں۔ کہا اور ہم اسرائیل سے مدد لیں گے تشیعوں کے خلاف، اور حتی یہاں تک اس نے کہا کہ اس راہ میں اگر ہمیں شیطان سے بھی مدد لینی پڑتی ہے تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں کوئی شیعہ نہیں رہتا، سب مسلمان ہیں، اہل سنت کے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آواز غزہ کی حمایت کی نکلی ہے تو عاشورائیوں کی زبان سے نکلی ہے، عاشورائیوں کے گلے سے نکلی ہے، کربلائیوں کے گلے سے نکلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورا ایک رسم نہیں، ایک مکتب ہے۔ عاشورا حمایت مظلوم کا مکتب ہے، عاشورا ظالم سے ٹکرانے والوں کا مکتب ہے، عاشورا یزیدیت کو نابود کرنے والا مکتب ہے، عاشورا وہ مکتب ہے جو تماشائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ عاشورا کا یہ پیغام ہے کہ اگر کوفہ کے بازار میں وہ رہبر تحریک عاشورا، رہبر نہضت عاشورا حضرت زینب اولیہ نے کوفہ کے دربار بازار کے اندر جب کوفیوں کو روتا ہوا دیکھا، ان کی سرزنش کی، انا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے مکاروں، اے تماشائیوں، اے دوغلے لوگوں، اے ہزار چہرہ لوگوں، تم رو کے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اب تبکون لے اخی، تم میرے بھائی کو رو رہے ہو، تم میرے بھائی کو رو رہے ہو۔ فبکو فانتم احرا بالبکا، احریا بالبکا، تمہیں کو رونا چاہیے، تمہیں جیسوں کو رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بڑا بدبخت اس دنیا میں نہیں ہے، تم سے بڑا بے شرف اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج تم یہاں بیٹھ کر تماشائیوں کے آنسو بہاتے ہو، اگر تمہیں آنسو بہانے ہیں تو کربلا آنا چاہیے تھا تمہیں، اگر آنسو بہانے ہیں تو آج مسرا کے اندر شامل ہوتے تم، اگر آنسو بہانے ہیں تو آج تمہارے سر لوگ نیزہ پہ ہونے چاہیے تھے، اگر آنسو بہانے ہیں تو میدان میں آ کر آنسو بہانے چاہیے تھے۔ اس لیے عاشورہ کے جلوس روڈوں پہ جاتے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر رونا ہے غم حسین میں تو تماشائیوں کا رونا مت رو بلکہ کربلا میں آ کر آ جا کر رو، اور کربلا آج کا غزہ بنا ہوا ہے، غزہ پوری دنیا اسلام کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم غزہ کی حمایت میں نہیں بولے تو تماشائی ہو۔ مکتب ہے، کربلا مکتب ہے۔ اگر فرصت ہوئی اسی ایام انہی ایام کے دوران میں اشارہ کروں گا کہ مکتب کرتا کیا ہے انسان کے ساتھ۔ مکتب جہاں ہو وہاں عملی شکل کیا ہوتی ہے۔ ہمیں کیوں کربلا کی طرف بھیجا گیا، کیوں کسی خانقاہ کی طرف ہمارا رخ نہیں موڑا گیا؟ ہزار خانقاہیں لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، ہزار مزار بنے ہوئے تھے، لیکن ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا، ان آئمہ نے موڑا جو خود بھی شہید تھے۔ کہا کربلا جاؤ، اسے کہ اگر انسان کو کربلا سمجھ میں آ جائے اس کے اندر انسانیت پیدا ہو سکتی ہے، بشریت آ جاتی ہے اس کے اندر، ضمیر اس کا زندہ ہو سکتا ہے۔ کربلا جائے تو دین سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے خدا سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے توحید سمجھ میں آتی ہے۔ مدعیان توحید جنہوں نے توحید کو فقط کاغذوں سے لیا ہے اور فقط توحید کو ذہنیت سمجھتے ہیں، توحید اس ذہنیت کا نام نہیں ہے، توحید میدان کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ توحید کس چیز کا نام ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، توحید اس چیز کا نام ہے کہ اگر کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے اس پہ استقامت دکھانا پڑے گی، پھر سارے جتنے دوسرے ارباب ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ توحید کے لیے پہلے لا کہنا پڑتا ہے پھر الا اللہ کہنا پڑتا ہے۔ توحید کے لیے پہلے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کو ٹھکرانا پڑتا ہے پھر اللہ پہ ایمان بنتا ہے۔ طاغوت کے بارے میں انسان خاموش رہے، پہلے تو طاغوت سے رابطے رکھے، طاغوت کے زیر سایہ جائے، طاغوت کا مہرا بن کر مسلمان ممالک میں حکومت کی جائے، طاغوت سے رابطوں کے ذریعے سے مسلمان ممالک کو ورگلایا جائے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اگر طاغوت کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے یہ بھی کربلا نہیں ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے لا کہنا پڑتا ہے پھر إِلَّا اللَّهِ پہ نوبت آتی ہے۔ جو لا نہ کہہ سکے اس کا کوئی إِلَّا اللَّهِ نہیں ہے۔ سب دنیا عرب و غیر عرب مسلمان بنے ہیں یزید کی گود میں بیٹھ کر، طاغوت کی گود میں بیٹھ کر طاغوت کے جوتے چاٹتے ہیں، طاغوت کے جوتے پالش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خادم حرمین بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط لا کہنا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ لیکن ایسا دین کہاں سے سیکھیں ہم؟ کون سا مرکز ہے ایسا؟ مدرسوں میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، کربلا نہیں پڑھائی جاتی۔ حوضوں میں سب تعلیم دی جاتی ہے، عاشورہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اقبال کو اسی لیے اپنے مدرسوں سے گلہ یہ تھا، شکوہ یہ تھا خداوندان مکتب سے، گلہ ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اے پروردگار، میں ان اہل مدرسہ اور اہل مکتب سے شکوا رکھتا ہوں، ان یونیورسٹیوں سے شکوا رکھتا ہوں، ان کالجوں سے شکوا رکھتا ہوں کہ یہ میری قوم کے شاہین کے بچوں کو خاک بازی کا درس دے رہی ہیں، جنہیں پرواز سکھانا چاہیے تھی، جنہیں اڑان سکھانا چاہیے تھی، یہ ان کو خاک بازی کا درس دے رہی ہیں. گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم تو مدرسے میں دی جاتی ہے، اور مدرسے نے تیرا گلا ہی گھونٹ دیا ہے، اب تیرے گلے سے آواز نکلتی ہی نہیں ہے. کیا پڑھا ہے مدرسوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے حوضوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے یونیورسٹیوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے کالجوں کے اندر؟ اگر کھلا ہے گلا، اگر آزاد ہو زبان، آزاد ہے تو کہو لا الہ الا اللہ. آج کہو اللہ ہمارا رب ہے. سید الشہداء نے مدینے سے روانگی سے قبل اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک جملہ کہا، ایک خطاب کہا. محمد ابن حنفیہ نے آ کر مشورے دیے اپنی دانش میں، اپنی سوچ کے مطابق، خیر خواہانہ، ہمدردانہ، برادرانہ مشورے دیے. مشورے کیا دیے کہ اے بھیا، حالات خراب ہیں، آپ مدینے سے چلے جائیں اور مکہ چلے جائیں، مکہ میں پناہ لیں، اگر مکہ امن ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو وہاں سے بھی آپ یمن چلے جائیے، یمن میں آپ کے ماننے والے زیادہ ہیں، اگر یمن بھی پناہ گاہ بن گیا تو پھر آپ یمن ہی میں رہیں، اور اگر یمن میں پناہ نہ ملی تو وہاں سے نکل کر کسی سہارا یا کسی غار میں پناہ لے لینا. ظاہر ہے انہیں ایسے ہی سوچنا چاہیے تھا، بھائی کے بھائی ہے، لیکن سوچ کا فرق دیکھیں، سوچ کا فرق دیکھیں کتنا فرق ہے. کہا کہ کسی جگہ جا کر پناہ لے لے. سید الشہداء نے کیا جواب دیا کہ اے محمد ابن حنفیہ، اے برادر من، میں یزید سے بچ کر پناہ کی تلاش میں نہیں ہوں، میں پناہ سے نکل کر یزیدیت کی تلاش میں ہوں، میں پناہ سے نکل کر یزید کی تلاش میں ہوں. ہم نے سنا کہ حسین کو گھر سے چین سے بیٹھے ہوئے تھے، نکال کر گھیر کے کربلا میں مار دیا گیا. غلط ہے یہ، کربلا غلط ہے، یہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے، یہ کسی کے ذہن کی اختراع ہے. حسین ابن علی کی کربلا یہ نہیں کہ حسین کا چین خراب کر کے کربلا میں گھیر کے مار دیا، بلکہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس نے چین سے چلتی ہوئی یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں مار دیا. کیا کہا؟ یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما قعیات یزید ابن معاویہ ابدا. اے برادر من، میری بات غور سے سن، اگر دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی ملک مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے مکتب کربلا. اس مکتب پہ کس نے عمل کیا ہے؟ تھوڑا سا دباؤ بڑھتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، یزید کے جوتے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ٹیلی فون، وہ بھی جعلی کال، ان نون کال، معلوم بھی نہیں کس نے کی ہے، مکھرجی کے ذمہ ڈالی، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی. ایک جعلی کال، ایک من گھڑت کال آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک کال آتی ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک کال آ جاتی ہے، ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنی قوم پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن کے نزدیک کربلا مکتب ہو، جن کے نزدیک کربلا مکتب ہو، مکتبی کربلا والے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیے، یہ جملہ کہ اے بھیا، اگر مجھے دنیا کا کوئی نقطہ، کوئی ملک، کوئی سہارا، کوئی پہاڑ پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، لما بایا تو یزید ابن معاویہ ابدا، میں ہرگز یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو جب عراق سے نکالا گیا، پہلے ایران سے نکالا گیا، جلا وطن کر کے ترکیہ، ترکیہ سے نکال کر عراق، عراق میں چند سال رہنے کے بعد وہاں سے بھی نکالا گیا، وہاں کا ایک خفیہ ایجنسی کا ڈائریکٹر چیف ان کا آیا، امام نے خود بیان کیا یہ واقعہ، ان کے خطبات میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے صحیفہ نور میں، صحیفہ امام میں جو کتاب ہے امام کے خطبات کی، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ عراقی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل آیا میرے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم پر اپنے ملک کی دفاع اور سلامتی کا فریضہ عائد ہوتا ہے اور ہم آپ سے آ کر تقاضا کرتے ہیں کہ اس ملک میں بیٹھ کر آپ ایران کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، آپ بیان نہ دیں، آپ بھی دوسرے مدرسین کی طرح درس پڑھائیں، اپنی جماعت کریں، اپنا ذکر کریں، اپنی کتابوں سے سروکار رکھیں، آخر نجف علماء سے بھرا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا، آپ زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ امام نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے ایک فرض شناس افسر سے مل کر جو اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، اپنے ملکی فرائض، اپنی حکومتی فرض شناسی کر رہا ہے اور فرض شناسی کے تحت میرے پاس آیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے فرض شناس افسر، تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو ایک فرض شناس فقیہ کے پاس آ گیا ہے، تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو ایک فرض شناس مجتہد کے پاس آ گیا ہے، تیرے اوپر تیری حکومت کے فرائض اور تیرے ملک کے فرائض ادا ہوتے ہیں، مجھ پر میرے دین اور میرے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، تو اپنے منصب کے فریضے ادا کر، میں اپنے منصب کے فریضے ادا کرتا ہوں۔ یہ مکتبی آشورہ ہے، یہ مکتبی عاشورہ ہے۔ کون سا عاشورہ بتاتا ہے؟ کہ وہی جملہ جو سید الشہداء نے محمد ابن حنفیہ کے سامنے بیان کیا، وہ جملہ آج کس کی زبان سے نکلتا ہے؟ اس افسر نے اور اس انٹیلیجنس نے امام کو نجف سے نکال دیا، کہا عراق چھوڑ جائیں۔ امام کے ساتھیوں نے کویت کا ویزا لیا، کیونکہ کویت پڑوس میں تھا، کویت کا ویزا لیا اور کویت جانے کے لیے بائی روڈ پہنچے، کویت کے بارڈر پر کویتیوں نے بارڈر بند کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو قبول کرنے سے معذور ہیں، ہمیں معاف کریں، آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے۔ صحافی وہاں سے جمع ہوئے اور انہوں نے انٹرویو لیا کہ اے راہبر عظیم، اب کہاں جاؤ گے؟ عراق تمہیں قبول نہیں کرتا، کویت تمہیں قبول نہیں کرتا، ترکیہ تمہیں قبول نہیں کرتا، ایران تمہیں قبول نہیں کرتا، اب کدھر جاؤ گے؟ تو وہاں پر عاشورہ، مکتبی عاشورائی کا جملہ یہ سنیے، امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ساری عمر بارڈروں پر اور سرحدوں پر گھومتا رہوں گا، کوئی ملک مجھے قبول نہ کرے، میں شاہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں، شہنشاہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان، عاشورہ کے دن رو کے تبرک کھا کے گھر چلے جانا بہت آسان ہے، عاشورہ کو مکتب زندگی بنانا مہم ہے، دشوار ہے۔ اگر عاشورہ مکتب ہوتا، آج تشیعوں کا یہ عالم نہ ہوتا، آج شیعہ کا یہ عالم نہ ہوتا، اگر تشیع مکتب ہوتا، پورا عالم تشیع حزب اللہ ہوتا، پورا عالم تشیع حزب اللہ ہوتا۔ تعجب نہیں ہے کہ جو فخر سمجھتے ہیں ولایت کو اپنا، جن کی زندگی ساری ولایت کے نعروں پہ گزرتی ہے، جو علی ولی اللہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، غدیر سے کیا سیکھا؟ غدیر سے جو سیکھا ہے عاشورہ میں امتحان دینا پڑتا ہے اس کا، جو انسان غدیر میں پڑھتا ہے اس کا عاشورہ میں امتحان ہوتا ہے۔ کوفہ والوں نے علی ولی اللہ کے نعرے تو لگائے، لیکن امتحان عاشورہ میں لیا گیا ان کو کہ بتاؤ کتنی ولایت سمجھ میں آئی ہے تمہیں، کتنی ولایت سمجھ میں آئی ہے تمہیں۔ کوفیوں نے منظر پیش کر دیا کہ ہمارا نہ غدیر سے تعلق ہے نہ عاشورہ سے تعلق ہے، جب امتحان نہ ہو اس زمانے میں، ہمارے ولایت کے نعروں کا اللہ نے امتحان لینا ہے اور لے رہا ہے۔ ایک نظام میں ولایت، ایک پرچم میں ولایت برپا ہوا، پوری دنیا میں تشیعوں کو جا کر دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے شہر کو دیکھ لیں، وہ جو ساری عمر ولایت ولایت کرتے رہے، جب ولایت کا پرچم بلند ہوا تو کہنے لگے یہ ولایت کا نظام تو دین میں ہے ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے نکال لیا؟ اگر مکتب ہوتا، اسلام کو مکتب کے طور پر پڑھتے، نہ مقدس کتاب کے طور پر، نہ ورد کے طور پر، نہ مردے بخشوانے کے لیے اور نہ فقط آخرت کے لیے. اگر دین کو دنیا کے لیے پڑھتے, اس آیات کے لیے پڑھتے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, مجھے دن کو کیا کرنا ہے, مجھے رات کو کیا کرنا ہے, اگر اس کے لیے پڑھتے, عاشورہ ان کو بتا دیتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے. مکتبی عاشورہ, مکتبی دین, مکتبی تشیع. مکتبی کے معنی انقلابی نہیں ہے. یہ نہ کہ جو انقلاب کی تنخواہ لیتا ہے, جو انقلاب کے دو نعرے لگا لیتا ہے وہ مکتبی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تشیعوں کی اکثریتی شکل ملنگی ہے. ملنگی ہے نا, ہر آدمی اپنے آپ کو علماء سے بھی سنے وہ بھی اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو جی ملنگ لوگ ہیں. اب میں نہیں دعا دیتا کہ خدا انہیں ملنگوں کے ساتھ ہی معشور فرمائے, لیکن ملنگی ہوتی کیا ہے؟ ممکن ہے ہماری مجلس میں بھی ہوں جو مدعیوں کے ہم ملنگ ہیں. ملنگ ہوتا کیا ہے؟ یہ نہ کہ جس کے ہاتھ میں وہ کیا ہوتی ہے, متاہر ہوتی ہے اور کشکول ہوتا ہے اور زلفیں لمبی ہوتی ہیں وہ ملنگ ہوتے ہیں. نہ یہ کوئی بھی اپنا حلیہ ایسے بنا سکتا ہے, نہ ہر کے کلندری, نہ ہر کے سر, نہ تراشت کلندری دانت. جو زلفیں لٹکا لے ملنگ نہیں ہوتا. ملنگ کون ہوتا ہے؟ ملنگ وہ ہوتا ہے کہ جس کو علی کی محبت ہو, علی کی معرفت نہ ہو. محبت بڑی سچی ہو اس کے دل میں, محبت اس کی محبت کا انکار نہیں کر سکتے, لیکن جس سے محبت ہے اپنے محبوب کی معرفت نہیں ہوتی. ملنگ کی محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن معرفت نہیں ہوتی اس کے اندر. اگر جتنی شدید اور جتنی پختہ وہ, جتنی خالص اس کی محبت ہے, اگر اتنی ہی خالص اس کی معرفت بھی ہوتی, اس سے بہتر آدمی دنیا میں کوئی نہیں تھا, اس سے بہتر کوئی نہیں تھا. وہ نم جو اقبال کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو نم کی ضرورت ہے. ویران ضرور ہے یہ کشت, تباہ ضرور ہے, لیکن نا امید نہیں ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے. ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہمارے ایک تقسیم بندی ہے, کچھ ملنگ ہیں, کچھ انقلابی ہیں, کچھ نظریاتی ہیں, کچھ فکری ہیں, کچھ فلاں ہیں, لیکن لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے, اگر تھوڑا سا لبادہ اوڑھ کے نیچے دیکھو, نیچے سب ملنگ ہیں, سب نیچے سے ملنگ نکلیں گے. یعنی محبت ہے ہر چیز سے, لیکن جس سے محبت ہے اس کی معرفت. عاشورہ سے کس کو نہیں ہے انس نہیں ہے, عاشورہ سے محبت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے, لیکن عاشورہ کی معرفت کتنی ہے, کتنی معرفت ہے؟ بس ہم عاشورہ کے ملنگ ہیں, ہم غدیر کے, ہم سب غدیر کے ملنگ ہیں, ہمیں ولایت کی معرفت نہیں ہے. اگر ولایت کی معرفت ہوتی آج نظام ولایت تنہا نہ ہوتا, کم از کم دنیا تشیع ضرور اس کے ہمراہ ہوتی. انقلاب تنہا نہ ہوتا. انقلاب کی محبت ہے ہر جگہ نظر آتی ہے, انقلاب کے محب الحمدللہ فراوان ہیں, لیکن انقلاب کی معرفت نہیں ہے. امام خمینی کے محب ہر جگہ ہیں, امام کی معرفت نہیں ہے. ذرا ایک قدم آگے رکھیں, ملنگی سے عشق تک آئیں, عشق کی طرف آئیں. یہ عاشقوں کا راستہ ہے, ملنگوں کا راستہ نہیں. ملنگ محبت اس کی خالص ہے بلا شک ہے, لیکن اسی کے اندر اگر معرفت آ جائے یہی عاشق بن جائے گا. اور جب عاشق بن جائے گا, عاشق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. عاشق کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں, چونکہ سب سے بڑی مشکل انسان کی اپنی ذات ہے. اور عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے گزر جاتا ہے, جس کو اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی, جس کو سب کچھ معشوق نظر آتا ہے. کربلا میں جب چراغ بجھا کے انہیں کہا گیا کہ آپ اٹھ کے چلے جاؤ, اٹھ کے چلے جاؤ, اگر وہ سوداگر ہوتے تو اٹھ کے چلے جاتے, اگر ثواب کے لیے آئے ہوئے ہوتے تو اٹھ کر چلے جاتے, اگر ملنگ ہوتے اٹھ کر چلے جاتے, لیکن چونکہ عاشق تھے اٹھ کر نہیں, عاشق تھے نہیں گئے اٹھ کر. یہ میدان اقبال کے بقول ملا کا میدان نہیں، مجاہد کا میدان ہے. عاشورہ ملا کا میدان نہیں بلکہ مجاہد کا میدان ہے، عاشقوں کا میدان ہے. اس میں وہی آئے جو جان کی بازی لکھا سکتا ہو، ردائے زر کا نہیں جو کفن کا شہدا ہو. ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شہدا. قبا زر نہیں ملتی یہاں پر، یہاں قبا چاک ہوتی ہے یا سلی ہوئی قبا چاک ہوتی ہے یا دامن چاک ہوتا ہے، یہاں گریبان چاک ہوتا ہے. اور گریبان چاک کروانا صرف عاشقوں کو آتا ہے. عاشق لذت اٹھاتا ہے اپنے چاک دامن سے، اپنے دریدہ دامن سے لذت اٹھاتا ہے. فیض کے بقول کہ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. اگر عشق رکھتے ہو تو عشق کو پوشیدہ نہ کرو، اس پہ اس عشق کو برملا کر دو، اس کو عام کر دو. یہ نہ سوداگر کا میدان ہے، نہ ملا کا میدان ہے، نہ تاجر کا میدان ہے، نہ ملنگ کا میدان ہے. یہ میدان عاشقوں کا میدان ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ حدیث جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ میدان عشق ہے، مکتب سازی ہو رہی ہے. عاشورہ کی مکتب سازی بتا رہا ہوں، کس طرح آئمہ نے کس کوڈ کے ذریعے، کن الفاظ کے ذریعے، کس ٹرمینالوجی کے ذریعے بتایا کہ یہ میدان عشق یہ مکتب ہے. اس طرف جاؤ تم، تعبیریں بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کے، لہجے بدل بدل کے، پہلو بدل بدل کے بتایا کہ شاید ان متعدد اور مختلف جملوں میں سے کوئی کسی کے ذہن میں پڑ جائے، کوئی کسی کے ذہن میں پڑ جائے. عشق کا میدان ہے، عاشق یہاں جاتے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کربلا تو جانا ہے لیکن عاشق بن کر جاؤ. یہ عاشق سازی ہے، عشق کی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی اپنا مذہب بدلو، مذہب عشق اپنا لو، اس وضاحت کے ساتھ جو کل کی ہے کہ عشق احساسات کا نام نہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی اپنے جذبات کو کہے یہ عشق ہے، چونکہ جذبات پیپسی کی طرح ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں اور پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن عشق آگ ہے، ایک دفعہ جلتی ہے تو بجھتی نہیں ہے، جب تک انانیت کو راکھ نہ کر دے بجھتی نہیں. عاشق کی آگ کب بجھتی ہے؟ کبھی بجھتی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے، تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کربلا جاؤ. اور کربلا کیا ہے؟ کربلا میدان عشق ہے، میدان عشاق ہے. یعنی کربلا جانے سے پہلے مذہب بدل لو اپنا، احساسات کی دنیا سے باہر آ جاؤ، جذبات کی دنیا سے باہر آ جاؤ، شہوات کی دنیا سے باہر آ جاؤ، خواہشات کی دنیا سے باہر آ جاؤ، اور حتیٰ عقل کی دنیا سے بھی باہر آ جاؤ. کون سی عقل؟ عقل حسابگر، عقل سوداگر، عقل جو ہمیشہ موازنے کرتی ہے، بیٹھ کر مصلحت دیکھتی ہے کہ ادھر جانے میں کتنا فائدہ ہے، نہ جانے میں کتنا فائدہ ہے. اس عقل سے نجات پاؤ پہلے، عقل سے نجات ایک عقل حسابگر، نہ وہ عقل جو خود عاشق بن جاتی ہے. عشق بھی خود عقل پیدا کرتی ہے، لیکن عقل سوداگر، عقل تاجر سے، عقل حسابگر سے نجات پاؤ پہلے. یہ عقل تمہیں نہیں جانے دے گی جب بیٹھ کے حساب کرتے ہو کہ اگر صبح روڈ پہ نکلا تو اتنا ٹائم دکان سے کٹ کم ہو جائے گا، اتنا ٹائم بزنس سے کم ہو جائے گا، اتنا ٹائم آفس سے کم ہو جائے گا، ایک میری فائل بن جائے گی، ایجنسیاں میرے پیچھے لگ جائیں گی، پولیس مجھ پر ایف آئی آر کاٹ دے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، میری اولاد کا یہ بنے گا، میرا یہ بنے گا، بیوی کا یہ بنے گا، فلاں کا یہ بنے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عقل مصلحت اندیش یہ بات کر رہی ہے، عقل مصلحت پسند یہ بات کر رہی ہے. اور عقل کو عشق کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. عقل بیمایا لائق امامت نہیں ہے. اقبال، عقل بیمایا سزاوار امامت نہیں، اس کے ہاتھ میں نہ دو اپنی زمام. دین کی یہ شکل عاشورہ کے ساتھ نہیں جچتی کہ بیٹھ جائے ثواب کے لیے کیلکولیٹر لے کر حدیثیں سامنے رکھی ہوئی ہیں ساری پوائنٹ سارے، کہ اگر ایک انسان غلطی کرے ایک سزا ملتی ہے، اگر انسان ایک نیکی کرے تو دس جزا ملتی ہیں۔ لہذا اس دن کے لیے نو غلطیاں کرنے کی تو گنجائش موجود ہے، لہذا دن بھر نو حرام کھا کے رات کو پھر بھی فائدے میں ہوتے ہیں۔ نو سو حرام کھا کر جب حساب کرتے ہیں بیٹھ کر، پھر بھی رات کو فائدے میں نکلتے ہیں، رات فائدے میں، آج دن اچھا لگا، دیہاڑی لگ گئی آج۔ یہ عقل سوداگر ہے، یہ عقل حسابگر ہے۔ عقل حسابگر نہ آئے، میں عقل حسابگر و عقل سوداگر کا ایک نمونہ کربلا سے بیان کروں۔ سید الشہداء کا ایک ساربان تھا جس سے سید الشہداء نے اونٹ کرائے پہ لیے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے، چونکہ اس وقت ٹرانسپورٹر تھے، ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں، لہذا گاڑیاں جہاز تو نہیں تھے، ان کے گھوڑے، خچر، گدے جن پر سامان منتقل کیا جاتا تھا۔ ابھی ہمارے زمانے میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک ایسے ٹرانسپورٹروں کے پاس صرف اونٹ اور گھوڑے، گدے ہی ہوتے تھے، ابھی بھی بعض جگہ پاکستان میں ابھی تک یہ آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اس ٹرانسپورٹر سے امام نے اونٹ کرائے پہ لیے اور یہ ساتھ بھی چلا، طے ہوا اس کے ساتھ کہ ہر دن کا اتنا کرایہ آپ کو دیا جائے گا۔ پہنچ گیا کربلا میں، توجہ سے سنیے، کربلا کس کا میدان ہے؟ یوم عاشور تک وہیں رہا، عاشور کا سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹھا رہا وہاں کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھا رہا۔ جب سید الشہداء بالکل تنہا رہ گئے، جس کو روایات میں، زیارت ناموں میں کہا گیا ہے وتر الموتور، تنہا تنہا، جب بنو ہاشم شہید ہو گئے، جب انصار شہید ہو گئے، جب بالکل تنہا رہ گئے سید الشہداء علیہ السلام، یہ اس وقت آگے بڑھا، یہ شخص، یہ ساربان ٹرانسپورٹر آگے بڑھ کر امام کو کہتا ہے کہ اب میرا رہنا آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہے، چونکہ آپ کے ساتھی، آپ کے جوان، آپ کے سوار، سامان آپ کا اب نہیں رہا اتنا کہ آپ کو میری ضرورت پڑے، مہربانی کر کے، حساب کر کے میرے جتنے دن بنتے ہیں ان کا کرایہ مجھے دے دیں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ سید الشہداء نے وہیں پر حساب کر کے اس کو سارا کرایہ دے دیا، اضافی پیسے بھی دے دیے، شکریہ ادا کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ کس عالم میں چھوڑ رہا ہے؟ عقل حسابگر، عقل سوداگر، بنیا عقل، عصر عاشور، امام تنہا، عالم غربت میں پیسے لے کے اپنا روانہ ہو گیا۔ امام نے حتیٰ اس کو راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے جانا، نکل کر کربلا کے سارا سے باہر گیا رہزن، نہ کہ عمر سعد کی فوج، رہزن ڈاکو، وہ آئے، انہوں نے آ کر تلاشی لی، اونٹ بھی بہت سارے ہیں، پیسے بھی بہت سارے ہیں، انہوں نے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی لے لیے، اس کو ہلاک کر دیا، وہاں پر قتل کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی انسان کون ہو سکتا ہے جو سعادت کے میدان سے نکل کر شکاوت کے میدان میں چلا گیا؟ کس نے نکالا اس کو؟ عقل حسابگر نے نکالا اس کو۔ نہ شہادت کی عظمت ملی، نہ سید الشہداء کا ساتھ ملا، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، لیکن ادھر میدان عشق ہے۔ سید الشہداء خود چراغ بجاتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ عاشقوں کو بلایا گیا ہے، اگر میں عاشق نہیں میرا کیا کام ہے وہاں پر، میں کیا کر رہا ہوں وہاں پر ان لوگوں کے اندر؟ وہ تو وادی عشق ہے، وادی عشق میں ایک سوداگر کا کیا کام ہے، ایک بنیے کا کیا کام ہے جو فقر لینے دینے آیا ہے، جو فقر شفا لینے آیا ہے، جو بیٹا لینے آیا ہے، جو حاجتیں پوری کروانے آیا ہے، جو لمبی عمر مانگنے آیا ہے، اس کا کیا کام ہے وادی عشق میں؟ یہاں تو عاشق آتے ہیں، عاشق شمع پہ آتے ہیں، پروانے، پروانے جب شمع پہ جاتے ہیں تو واپسی کے لیے نہیں جاتے، قربان ہونے کے لیے جاتے ہیں. نجف بھی موجود ہے، لیکن نجف نے بھی رخ موڑا کربلا کی طرف، کربلا جاؤ. ایک آدھ حدیث، چند حدیثیں اور پڑھ دیں آپ کی خدمت میں، تھوڑا موضوع بھی آگے بڑھتا جائے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. نہ صرف اس شاک کے لیے، انسانوں کے لیے کعبہ ہے، وقبلہ شعور، مطاف انبیاء بھی ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطاف ملائکہ بھی ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، کتاب مستدرک الوسائل جلد دہم تسویں جلد صفحہ 244 پر ہے، کامل الزیارات میں بھی صفحہ 114 پر یہ روایت موجود ہے، کتاب کامل الزیارات میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من ملک فی السماوات والارض الا یسالون اللہ تبارک و تعالی ان یؤذن لہم فی زیارت الحسین علیہ السلام. کوئی فرشتہ زمین و آسمان میں ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اذن مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار ہمیں اجازت دے تاکہ ہم زیارت حسین ابن علی کر لیں. ففوجن ینزل وفوجن یعرج، خدا نے ملائکہ کو اجازت دے رکھی ہے لیکن اس طرح سے کہ ایک گروہ آتا ہے اور ایک گروہ جاتا ہے. حدیث دیگر امام ششم سے ہے، موضع قبر الحسین علیہ السلام ترعۃ من ترع الجنہ، ان الفاظ کو صرف یہ نہ کہیں کہ وہاں جائیں گے سیدھے جنت میں، یہ سب توجہ دلانے کے لیے یہ الفاظ ہیں، توجہ دلانے کے لیے، موضوع کو اٹھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں. اگر آپ لوگوں کو واضح الفاظ میں ایک بات نہیں بتا سکتے، فرض کریں ایک مجلس ہے، یہ ایک میٹنگ ہے، حساس میٹنگ، جو کسی کو اس کا ایجنڈا معلوم نہ ہو اور آپ نے لوگوں کو شرکت بھی کروانی ہے اس کے اندر، تو آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کریں گے. کسی کو کہیں گے کہ وہاں آج تبرک پک رہا ہے، بہت اچھا، آپ وہاں ضرور آنا، چونکہ مقصود سب کو وہاں لے جانا ہے. ہوتا ہے نا ایسے پروگرام جن کو حکومت پابندی لگا دیتی ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں وہ پروگرام کرنے ہیں. وہ کس طرح سے کریں؟ اگر آپ یہ کہیں سب جھنڈے اٹھا کے وہاں پر اللہ اکبر کی تکبیریں لگاتے ہوئے چلے جائیں تو وہاں کوئی بھی جانے نہیں دے گا. سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر مختلف حوالوں سے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور بن کر جاتا ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور بن کر جاتا ہے، کوئی صحافی بن کر جاتا ہے، کوئی کیا بن کر جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ایسے پروگرام میں شمولیت کا، جہاں پر شمولیت میں حساسیت ہو. ہم تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتے نا، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے ایسے پروگراموں میں جانے کا، استخارہ بھی منع آتا ہے ہمیشہ ایسے پروگراموں کا. اور عین اسی ٹائم پہ کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے گھر میں، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. ساری چیزیں آج کل ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر بھی، شوگر بھی، بیماریاں بھی، اور گھر کی مثلا بیماریاں بھی، بیوی کے مسائل بھی، بچوں کے مسائل بھی، یہ سارے اس ٹائم پہ پیش آتے ہیں جب کوئی اہم پروگرام ہو رہا ہو جس میں شرکت ہماری ضروری ہو، اور وہاں پر تھوڑا سا خطرے کی ایک ٹکڑی بادل کی جتنی وہ بھی منڈلا رہی ہو اوپر، وہاں عین موقع پر آٹومیٹک طریقے سے یہ ساری چیزیں فعال ہو جاتی ہیں، نہ کیا ہوا استخارہ منع آ جاتا ہے تو نکالا ہی نہیں ہے. یہ عجیب ہے، مومن کی کرامت ہے. کس طرح سے لوگوں کو وہاں شریک کرواتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں. اس کا مزاج، یہ تبرک کی بات کریں تو ضرور پہنچے گا، جنازہ بھی چھوڑ کے اپنے عزیز کا حتمن پہنچے گا. چونکہ تبرک مستحب ہوتا ہے، چھوڑنا شاید گناہ ہو جائے. جتنی جھگڑے تبرک کھانے میں ہوتے ہیں اتنے کسی اور جگہ نہیں ہوتے. مزاج کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی سخنران، کوئی خطیب پسند ہے، ذاکر پسند ہے، انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آج اس مجلس سے فلاں ذاکر خطاب کرنے والے ہیں، تو جس کو نہیں بھی آنا، کوئی بہانہ بھی ہے، وہ بھی ان کو سننے ضرور جائے گا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اب ممکن ہے وہ ہوں یا نہ ہو، بعد میں آپ پوچھتے ہیں بھائی وہ تو نہیں تھے، آپ کہتے ہیں خوب ہم نے ان کے لیے نہیں بلایا، وہ بہانہ تھے صرف. لیکن یہ غلط بیانی نہیں ہے. یہاں جو کچھ کہا گیا ہے وہ 100% ملے گا. اگر جنت کہا گیا تو جنت ملے گی. یعنی یا ایسا بہانہ نہیں دیا گیا، یا ایسی رغبت نہیں پیدا کی گئی جو پوری نہ پوری کی جائے گی. لیکن اس کے لیے بلایا نہیں تھا آپ کو، بلایا کسی اور کے لیے تھا. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان کی تصویر ٹی وی میں آ جائے. میڈیا نے عام انسانوں کو، گمنام لوگوں کو بھی متعارف کروا دیا ہے. لہذا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، نعرہ لگاؤں، میری تصویر آ جائے، پھر فوراً جو جلوس ختم ہوتا ہے فوراً ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میری تصویر آتی ہے یا نہیں آتی. اس کو کیا کہیں کہ آج میڈیا کو بلایا ہوا ہے، کیمرہ والے سارے آئیں گے، سارے پریس والے آئیں گے وہاں پر، یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، جس کو جو چیز پسند ہے اسی کے نام سے اس کو وہاں پر. اور مقصود کیا تھا؟ مقصود اس پروگرام میں شرکت کروانا تھا، مقصود یہاں سے لائحہ عمل دینا تھا، مقصود یہاں سے مکتب کی پہچان کروانا تھا. جس بہانے سے بھی بلایا، بلا کر مقصود یہ تھا کہ یہاں آ جاؤ. آنے کے بعد جب ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو شو کے تبرک بھی جاتا رہے گا، شو کے سخنران بھی جاتا رہے گا. کیونکہ جب حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، مجاز ہٹ جاتا ہے آگے سے، ہٹ جاتا ہے آگے سے. وہ مقصود حقیقت دکھانا ہے. ہمیں کربلا بلایا گیا ہمارے مزاج دیکھ کر، کیونکہ اللہ کو بھی معلوم تھا یہ ہیں حوروں کے متوالے. مجھے بہانہ، اللہ بہانہ ہے حوروں تک پہنچنے کا، اللہ ذریعہ ہے حوروں تک پہنچنے کا. اور خدا نے کسی جگہ اپنے آپ کو ذریعہ نہیں کہا. خدا نے فرمایا ہو الاول والآخر، آغاز بھی میں ہوں، مقصد بھی میں ہوں. یہ باقی چیزیں بہانہ ہے مجھ تک آنے کا، نہ میں بہانہ ہوں ان تک پہنچنے کا. حسین بہانہ نہیں ہے حاجات تک پہنچنے کا، حاجت روائی بہانہ ہے حسین تک پہنچنے کا. سب اس لیے کہ یہاں تک پہنچا دیا جائے. ان الفاظ کو اس تناظر میں سنیں کہ کربلا کا خطہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ترعۃ من ترع الجنہ. توجہ فرمائیں اس حدیث کی طرف. ان سب کی وضاحت کی ضرورت ہے. حدیثوں میں چونکہ کوڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے ہیں، لہذا بعض تعبیرات وضاحت کی ضرورت ہے. ابھی ظاہراً سن لیں آپ، اپنی رائے قائم نہیں کرنا. اسی حد تک جو آپ کی خدمت پہ عرض کیا جا رہا ہے، خود سے آگے غریب محنت نہیں کرے. یعنی خود سے اس سے کوئی نیا مطلب نہیں نکالنا، جس مقصد کے لیے پیش ہو رہی ہیں وہی آئمہ اطہار کے جو مد نظر تھا وہی کام انجام دینا ہے. حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، یہ حدیثیں ان کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے فقط درس پڑھائے ہیں، ایک مدرس تھے. ہمارے یہی تناظر ہے نا، امام تقسیم کر لیے ہیں. بعضوں نے رونے کے لیے امام حسین کو لے لیا، فضائل کے لیے امام علی کو لے لیا، دعاؤں کے امام ہی الگ ہو گئے. مناجات کے امام الگ ہو گئے, اور مدرسے والوں کے تو امام بالکل ہی الگ ہیں. انہوں نے دو امام اپنے باہر نکال لیے ہیں, امام باقر علیہ السلام اور امام. عموماً کہتے بھی ہیں, آپ سننا بھی ہوگا, جی ہم نے 30 سال قال الباقر قال الصادق کہا ہے, تو قال الحسین کہتے ہوئے منہ دکھتا تھا آپ کا. قال الحسین کیوں نہیں کہا؟ اور پھر اگر امام باقر اور امام صادق کو سمجھ گئے ہوتے تو پھر کربلا سے پہلے پہلے کسی جگہ آرام نہ آتا, پھر ان مدرسوں میں نہ ٹھسے ہوتے. اگر جو کچھ امام صادق نے بیان کیا اور امام باقر نے بیان کیا وہ کربلا ہی پہنچاتا ہے انسان کو, کربلا ہی پہنچاتا ہے انسان کو. یوں نہیں کہ مدرسوں کے امام الگ ہو جائیں, آزاداری کے امام الگ ہو جائیں, فضائل کے جشن کے امام الگ ہو جائیں, دعاؤں کے امام الگ ہو جائیں, اور آخری ائمہ تو وہ. ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی یہی پاکستان میں ہی آپ کے شہر کے جوار میں, بہت سارے لوگ وہاں پر تھے پڑھنے والے, ذاکر خطیب امام نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس تھی. سب کو آئے اور آ کر اپنا اپنا جو مضمون رٹا ہوا تھا وہ پڑھ کے چلے گئے, کسی نے امام نقی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا. ایک جو بہت شہنشاہ تھے اور بادشاہ تھے, وہ تو ہے نا مصائب کے شہنشاہ, فضائل کے شہنشاہ, جس طرح گرنیٹ اور نعرے ہوتے ہیں نا ہمارے, گرنیٹ نعرے, ٹی این ٹی نعرے, ایٹم بم نعرے, C4 نعرے, نیوکلئر نعرے, دہشت گردی کی ذہنیت جب آ جائے انسان کے اندر نعرے بھی یہی بنتے ہیں اس کے لیے. وہ اسی طرح شہنشاہ, ہر چیز شہنشاہ, بادشاہ. وہ بعض شہنشاہوں کو کہا گیا کہ تھوڑا سا امام نقی علیہ السلام کے بارے میں بھی بولو. انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا امام کا, کہ یہ کس نمبر کے امام ہیں. ایک دوسرے کے کان میں, یہ رونے کی بات ہے, مصیبت ہے یہ عظما. ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ مجھے صرف روز شہادت بتا دو, باقی مضمون میں خود بنا لوں گا, صرف یہ بتا دو یہ کام ہوا کب تھا. یہ تو پہلے بھی نقل کیا نا, عراقیوں کو ام البنین سے بہت محبت اور بڑی عقیدت ہے, عراقی قوم کو. جیسے ایرانیوں کو حضرت عباس سے بہت عقیدت ہے, قسم بھی انہی کی کھاتے ہیں, نظر نیاز بھی انہی کی کرتے ہیں, اور عراقیوں کو ام البنین سے زیادہ محبت ہے اور حضرت عباس سے بھی. ایک عراقی سے ایک مولانا نے پوچھا کہ بتاؤ امام کتنے ہیں, انہوں نے کہا 12. کہا گنو, اس کو یاد تھے سارے امام. اس نے جب گنے امام تو بیچ میں جناب ام البنین و حضرت عباس کو بھی ائمہ میں شمار کیا, تو وہ تو 14 ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی امام 12 تھے آپ نے کہا, یہ 14 ہو گئے. تو اس نے کہا میں بھی حیران ہوں کہ 12 ہونے چاہیے تھے, یہ 14 کیسے ہو گئے. یہ تو مولانا نے سمجھا یہ مناسب وقت ہے اس کو سمجھانے کا, دین سمجھانے کا, امام سمجھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا, یہ جو آپ نے گنتی کی ہے یہ لکھے ہیں, اس میں دو شخصیتیں, دو بزرگوار, وہ محترم ہے سب کچھ ہے لیکن ائمہ نہیں ہیں. اس نے کہا کون سے؟ کہا جناب ام البنین و حضرت عباس, یہ امام نہیں ہے. وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا غضب سے, اس نے کہا کہ نہ خیر, ان کو نہیں نکالنا. کہا وہ تقی نقی کو نکال دو, ان کو نہیں نکالنا. اب جب انسان کی معرفت کی یہ حد ہو جائے, کیوں ہے ایسے, یہ کیوں ہے ایسے, یہ المیہ ہے, یہ مصیبت ہے. مکتب امامیہ کی بڑی مصیبت عثمان ہے. سب کے سب ائمہ احیاگر مکتب عاشورا ہے. ائمہ نے اپنی رسالت سمجھی, انشاءاللہ بعد میں بھی حدیثوں میں آئے گا. امام باقر علیہ السلام حدیث نقل فرماتے ہیں کہ میں جب میرے والد امام صادق علیہ السلام, معاف کرنا, امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے, توجہ فرمائیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی جناب امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا, اس دنیا سے جانے لگے, مجھے طلب کر کے وصیتیں کی, امامت کی وصیتیں کی, اور وصیتیں کر لینے کے بعد مجھے امام نے دو تھیلیاں دی دیناروں کی، دیناروں کی، پیسے کی دو تھیلیاں دی امام معصوم نے دوسرے امام معصوم کو، دو تھیلیاں دی اور کہا کہ یہ بیت المال ہے، یہ بیت المال، ایک تھیلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بیت المال ہے، اس کے اندر مال امام ہے، اسے یہاں یہاں خرچ کرنا ہے، اور دوسری تھیلی اتنی ہی، اس میں رقم بھی درج ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی۔ امام فرماتے ہیں کہ والد گرامی نے وہ دوسری تھیلی دی اور یہ کہا کہ یہ تھیلی مخصوص ہے ایام حج میں منا کے اندر عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کے لیے، منا کے اندر، کیونکہ منا میں تین دن حاجی رکتے ہیں، وہاں زیادہ فرصت ہوتی ہے۔ کس طرح سے آئمہ نے اہتمام کیا؟ صرف ثواب کے لیے؟ امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت کو کربلا کی طرف رخ موڑنے کے لیے، اور کربلا اور عاشورہ کو مکتب بنانے کے لیے یہ رخ موڑا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ کربلا حرما حرما امنا مبارکا قبل ان یتخذ مکہ حرما۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے کربلا کو حرم کے طور پر اپنایا، حرم کے طور پر حرم قرار دیا، اس سے پہلے کہ مکہ کو حرم قرار دے، اس سے پہلے کہ خدا مکہ کو حرم بنائے پہلے کربلا کو حرم بنایا۔ یہ اسی تناظر میں اس کو سوچیں، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں رخ کدھر کرنا ہے، کس سرزمین کی طرف۔ جو چیز کربلا سے نسبت پیدا ہو گئی اس کو بھی آئمہ نے امت کے سامنے بیان کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور اگر جس طرح آئمہ نے ہمارا رخ موڑا تھا کربلا کی طرف، عاشورہ کی طرف، اس طرح سے ہمارا رخ مڑ جاتا، نہ تجارت کے ذریعے، نہ ثواب کے عنوان سے، مکتب سمجھ کر اگر عاشورہ میں جاتے، عزیزان آج دنیا اسلام کچھ اور ہوتی، دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دنیا وہ نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں منظر، بار بار کربلا اس طرح سے خون ریز دوہرائی نہ جاتی۔ عاشورہ کے ہوتے ہوئے، مکتب عاشورہ کے ہوتے ہوئے، کوئی ظالم اپنی امن کی پناہ گاہ میں محفوظ نہ ہوتا، کوئی ستمکار اپنے ایوان اقتدار میں محفوظ نہ ہوتا، مصلحت پسندی نہ ہوتی، خاموشی نہ ہوتی، تماشا پنا نہ ہوتا، لا تعلقی نہ ہوتی، تفرقہ نہ ہوتا۔ سب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جو اکثریت کربلا کی طرف آئے ہی نہیں، جو آئے کسی اور عنوان سے آئے، جس عنوان کے تحت آنا تھا اس عنوان سے نہیں آئے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئمہ اطہار کے پاس خصوصاً امام ششم کے 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد تھے، لیکن وہ شاگرد کس لیے آتے تھے؟ وہ امام سمجھ کر نہیں آتے تھے، اکثریت، ان کی بات کر رہا ہوں، ایک اقلیت کو معرفت تھی کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اکثریت کو یہ علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، وہ امام کو ایک معلم اور فقہ کا ایک مدرس سمجھ کر آتے تھے۔ وہ صرف وضو اور تیمم کے مسئلے پوچھنے آتے تھے اور پھر پوچھ کر چلے جاتے۔ جس شخصیت کے 4000 شاگرد ہو، ظاہر ہے ان 4000 شاگردوں کے خاندانوں کو بھی ساتھ ملا لے اگر، اور ہر خاندان میں اوسطاً اگر چار آدمی فرض کریں تو کتنی تعداد بن جاتی ہے؟ 16,000 انسان تو صرف شاگردوں کی فیملی ہیں، لیکن وہ عقیدت مند جو شاگرد نہیں تھے اور دور دراز دنیا میں رہتے تھے ان کو ساتھ ملا دیا جائے تو بڑی تعداد تھی۔ اسی وجہ سے ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، بڑا جذباتی تھا، توجہ فرمائیے، ہاں جذباتی، احساساتی اور عاشق میں فرق ہے۔ جذباتی شخص آیا اور امام کو آ کر کہنے لگا، مولا اس وقت ساری دنیا آپ کی حامی ہے، جدھر جاتے ہیں آپ کے چرچے ہیں، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اہل بیت کی باتیں، آپ کی امامت کی باتیں۔ اسے پوچھا گیا کہاں سے آیا، اس نے اپنے شہر کا نام بتایا۔ امام نے پوچھا وہاں کتنے ہمارے حامی ہیں؟ کہا بڑے حامی ہیں، آپ کہیں تو سب کو حاضر کر سکتے ہیں۔ تعجب ہوا امام کو، اتنے ہیں ہمارے ساتھ وہاں ہمارے پیروکار؟ کہنے لگے اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا کتنے؟ پہلے اس نے کچھ عدد بتاتا گیا، جب امام نے اور پوچھا اور کتنے، تو کہنے لگا کہ آپ یوں سمجھے کہ اکثر دنیا آپ کی حامی ہے، آپ کی پیروکار ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر ہمارے اتنے حامی ہیں، تو تنور کی طرف اشارہ کیا کہ آپ جاؤ اس کے اندر۔ وہ امام کو اکسا رہا تھا کہ قیام کرو، جنگ کرو، حکومت اپنے ہاتھ میں لو، بنو عباس ضعیف ہے، بنو امیہ کمزور ہے، آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ جذباتی تھا، عاشق نہیں تھا۔ امام نے اس کو حکم دیا کہ جو اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔ آنکھیں گھومنے لگیں اس کی، دائیں بائیں دیکھنے لگا، من من کرنے لگا، او مولا یہ جل جاؤں گا، آگ ہے، یہ خطرناک ہوتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کسی کو وعدہ دے آئے ہو، مجھے جلدی لوٹنا بھی ہے، اس کا پبلک پر غلط اثر پڑے گا، وہ کہیں گے اپنا پیروکار جلا کے مار دیا انہوں نے۔ سمجھانے لگا۔ اتنے میں ہارون مکی داخل ہوئے، سلام کیا، امام نے کہا ہارون تنور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون گئے، تنور کا ڈکنا اٹھایا، بسم اللہ کر کے بیٹھ گئے۔ بندہ اور گھبرا گیا کہ آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا آدمی انہوں نے بون ڈالا یہاں پر۔ کہا جا کے دیکھو، دیکھا اس نے ہارون مکی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ابراہیم آگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے پوچھا کتنے ہیں اس طرح کے ہمارے؟ کہا کہ مولا یہ ایک ہی ہے، میں نے بھی آج ہی دیکھا ہے۔ یہ ایک ہی ہے بس، یہی صدیر صیرفی، اس شخص کا نام صدیر صیرفی ہے۔ یہ آ کر امام کو ایک اور موقع پر آ کر، دو آدمی ایک اور بھی ساتھ لایا، لا کر امام کو اکسانے لگا، بھڑکانے لگا کہ آپ اٹھیے، قیام کریں، انقلاب کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنی پبلک آپ کے ساتھ ہے، آپ آتے کیوں نہیں ہیں، آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ چلو مدینے سے باہر۔ خود پورا اس نے واقعہ تفصیل سے ذکر کیا کہ امام نے ایک گھوڑا لیا، ایک خچر لیا، اور خچر پر خود بیٹھے، گھوڑے پر مجھے بٹھایا اور شہر سے باہر لے گئے۔ باہر ایک ریوڑ بکریوں کے بچوں کا، ریوڑ چلانے والے چونکہ بچے بکری کا دودھ پی جاتے ہیں، یہ بھیڑوں کا، ان کا الگ ریوڑ بناتے ہیں، بڑی بکریوں کا الگ ریوڑ بناتے ہیں، وہ چھوٹی بکریوں کا بچوں کا ریوڑ چل رہا تھا۔ امام وہاں پہنچ کر اس سے کہا کہ صدیر صیرفی، اگر میرے پاس اتنے افراد ہوتے جتنے اس ریوڑ میں بکریاں ہیں یا بچے ہیں تو میں قیام کر دیتا۔ صدیر صیرفی کہتا ہے میں نے گنی، وہ 17 بکریاں تھیں، یہ 17 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ جس امام کے 4,000 شاگرد ہوں، وہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 17 آدمی بھی نہیں ہیں۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلے پوچھنے والے بہت ہیں، مسئلے پوچھنے والے بہت ہیں، مقلد بہت ہیں، پیروں کم ہیں، اور تقلید میں جہاں مشکل پیش آ جائے وہاں بدل بھی دیتے ہیں۔ یا ایک زبان میں عالم کو، بزرگ کو، مذہبی شخصیت کو باپو کہتے ہیں، ایک کمیونٹی کی زبان ہے، وہ باپو کہتے ہیں۔ مثلا بڑا عالم ہو، بڑا مجتہد ہو، مرجع ہو، ان کی زبان میں وہ باپو ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی عراق کے حالات خراب ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ ابھی آپ کے مرجع تقلید جہاد کا فتویٰ دینے والے ہیں، تو اگر انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم باپو بدل لیں گے، باپو بدل دیں گے ہم، یعنی مرجع بدل دیں گے، یہ ایک ہی تو نہیں، یہ کاپ تو نہیں ہے مرجع کا، ہم کسی ایسے کی تقلید کریں گے جو ایسا کام نہ کرے۔ امام کو مدرس سمجھ کر آنا، امام کو معلم سمجھ کر آنا، اس وقت حوزہ علمیہ قم کے اندر ایک بہت بڑی تعداد طلباء کی ایسی رہتی ہے جن کا انقلاب پر کوئی ایمان نہیں ہے، مال امام کھاتے ہیں، انقلاب پر کوئی ایمان نہیں، لیکن معلم سمجھ کر، حوزہ سمجھ کر وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اتنی تعداد پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کیا جائے، یہی خطا ہے۔ کس عنوان سے ہم جاتے ہیں؟ امام صادق کو معلم اور مدرس سمجھ کر جب جائے، لیکن جب وہ مدرس کی حیثیت سے نکل کر امامت کے روپ میں آ جائے، سترہ بھی ساتھ نہیں دیتے، جب امامت کے روپ میں آ جائے۔ ہم آج بہت حسین حسین کرنے والے ہیں، لیکن حسین جس دن راہبر بن کر، اسوہ بن کر، نمونہ بن کر سامنے آ کر امت کو یہ خطاب کریں ان لکم فیا اسوہ، اے لوگو تمہارے لیے میری ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے، جو میں نے کیا ہے تمہیں بھی کرنا پڑے گا، پھر آپ دیکھیں یہ کاروانوں کے کاروان چھٹ جائیں گے، یہ تمہیں بھی کرنا ہے۔ مکتب سمجھ کر جب عاشورہ کی طرف جائیں، عاشورہ انسان کو نجات کا راستہ دیتا ہے، اور آج عاشورائیوں کی ضرورت ہے، غزہ کربلا حاضر ہے، آپ ثابت کریں پوری دنیا کو کہ حق عاشورہ ہے، جہاں بھی کسی مظلوم کی فریاد نکلے گی عاشورائی اس کی مدد کو جائیں گے، کسی فریاد مظلومیت کو عاشورائی بلا جواب نہیں چھوڑتے، اس کی آواز پہ ضرور لبیک کہتے ہیں۔ عاشورہ کئی دنوں سے، غزہ کئی دنوں سے کربلا بنا ہوا ہے، ابھی خبر دی انہوں نے کہ ان کی زمینی فوج، آرمی باقاعدہ طور پر غزہ میں داخل ہو گئی ہے، خدا ان مظلوموں کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائے، اس منحوس فوج کو خدا نیست و نابود فرمائے، اس یزیدی فوج کو خدا نیست و نابود فرمائے، اس کے حامیوں کو بالخصوص امریکہ کو نیست و نابود فرمائے، خدا ان بے غیرت اور بے حیا عرب حکمرانوں کو نیست و نابود فرمائے، خدا تمام ملت مسلمہ کے ضمیر کو بیدار فرمائے، اور خدا تمام امت مسلمہ کے اندر روح عاشورہ دوڑا دے، تاکہ وہ غزہ جیسی کربلا بننے ہی نہ دیں۔ عزیزان، اگر ایک کربلا زندہ کرو، بہت ساری کربلاؤں سے بچ جاؤ گے۔ ایک کربلا زندہ ہو، بہت ساری کربلاؤں سے بچ جاؤ گے۔ اگر یہ کربلا زندہ نہ ہوئی، یہ عاشورہ زندہ نہ ہوا، آئے دن ایک کربلا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پیغام دنیا کو دینا ہے، پورے جہان کو دینا ہے، اس امت کو دینا ہے۔ صبح احتجاج کے مراسم میں شرکت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ عزاداری کے جلوس میں جا رہے ہیں، بلکہ اگر آپ توجہ غور فرمائیں تو میں یوں کہوں گا کہ حقیقی عزاداری یہی ہے۔ عزاداری اسی کو کہتے ہیں، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا، ظالم سے نفرت کرنے کا نام ہی تو عزاداری ہے۔ یہ عزاداری کر کے دکھائیں۔ رہبر معظم کا فتویٰ بھی ہے، حکم بھی آیا، فتویٰ نہیں ہے، حکم ہے، اگرچہ ہر جگہ فتوی اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ فتویٰ مفتی ہونے کی حیثیت سے دیا جاتا ہے، حکم ولی ہونے کی حیثیت سے دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکم کیا ہے اور فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، باپو بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس طرح سے مظلوموں کے لیے فریاد بلند کرو جس طرح حضرت زینب نے کربلا سے شام تک مظلوموں کے لیے فریاد بلند کی. بہت دشواری کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اس نہضت کا آغاز کیا، اس تحریک کا آغاز کیا، جس کی توفیق آج مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے. اس کو زینبی عزاداری کے طور پر برپا کریں. جب کربلا سے اسرا کا کاروان چلایا گیا، بیبیوں نے آ کر سید ساجدین سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں اپنے عزیزوں کی لاشوں کی آخری زیارت کا موقع دیا جائے. سید ساجدین نے جا کر تقاضا کیا، اجازت مل گئی، بیبیاں روانہ ہوئیں مقتل کی طرف. عمر سعد کے لشکر میں موجود ایک راوی نے یہ نقل کیا ہے کہ اس موقع پر ایسے قیامت کے مناظر پیش آئے جن کو دیکھ کر ہر موجود رو رہا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے زمین و آسمان رو رہے ہیں، جاندار و حیوان سب رو رہے ہیں. منظر ہی ایسا دل خراش منظر تھا. کہا ہم نے دیکھا کہ ہر بی بی ایک لاش کی طرف چلی گئی، کوئی جا کر کسی لاش کے سینے سے لپٹ کر رو کر بین کرنے لگی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے ہیں. کسی بی بی نے کہا ہمارے کان چھی دے گئے ہیں. کسی نے رخسار آگے کر کے بتایا ہمیں تماچے مارے گئے ہیں. کسی نے کہا ہمارے پردے چھین لیے گئے ہیں. کسی نے کہا ہمیں تازیانے مارے گئے ہیں. لیکن لکھتا ہے کہ ایک منظر ایسا آیا جس نے زمین کربلا کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک بی بی آگے بڑھی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، رسیوں کے اندر ہاتھ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک لاش کے ٹکڑے جمع کر کے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی ہے، اور اٹھا کر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا زینب کی یہ قربانی قبول فرما. کوہرام مچ گیا اس منظر سے، کربلا کے اندر کوہرام مچ گیا کہ اتنے میں عمر سعد کے لشکر میں اس کا اثر پڑا. لشکر کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہم نے کتنا عظیم ظلم کیا ہے، ہم نے کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، ہم نے لاشوں کو پیمال کیا ہے. عمر سعد نے جب یہ دیکھا اس خوف کے ساتھ کہ کہیں لشکر کے اندر بغاوت نہ ہو جائے، فوراً دوڑا ہوا آیا اور آ کر سید ساجدین سے یہ کہتا ہے سجاد جلدی اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو واپس بنا لو، کاروان کو روانہ ہونا ہے. سید ساجدین نے جب مقتل کی طرف نگاہ کی، جس طرح سے بیبیوں کو لاشوں سے لپٹا ہوا دیکھا، جس طرح بیبیوں کا حال دیکھا، کہنے لگے ظالموں تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہ صرف گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے، مجھ سے انہیں لاشوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لئے ان نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر سید ساجدین پہ برسانا شروع کر دیا. ہر تازیانے کی ضربت پر مولا کی کمر جھک جاتی، ایک ضربت لگتی سید سجاد کی کمر جھک جاتی، بیمار کی کمر جھک جاتی. ایک دفعہ جو زینب سلام اللہ علیہا نے مقتل سے دیکھا کہ بھتیجا تازیانوں کی بارش کے نیچے ہے، لاش کے ٹکڑوں کو رکھ کر دوڑی اڑ آئی اور آ کر سید سجاد سے کہا کہ سجاد بیٹا کیا ہو گیا، آیا آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما